السلام علیکم۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہماری اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں، اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا۔ تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے۔ پاکستان افغانستان سرحدی فورسز کے درمیان دو روز کی جھڑپوں کو بدھ کے روز صبح ناری کے سرحدی قصبے میں بات چیت کے بعد روک دیا گیا ہے۔ پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی پیمرا نے تمام سیٹلائٹ ٹی وی چینلز پر زور دیا ہے کہ وہ کسی بنیاد کے بغیر عدالتوں کو بدنام کرنا بند کر دیں۔ دوسری جانب اسلام آباد ہائی کورٹ نے عدلیہ کو مبینہ طور پر اسکینڈلائز کرنے پر وزیراعظم کی معاون خصوصی برائے اطلاعات و نشریات فردوس عاشق آوان کو توہین عدالت کا شوکاز نوٹس جاری کرتے ہوئے 1 نومبر کے صبح 9 بجے عدالت میں طلب کر لیا ہے۔ اور امریکی کانگریس کے رکن شیلا جیکسن نے کہا ہے کہ پاک امریکہ تعلقات بہتری کی جانب گامزن ہیں۔ اور نیو یارک میں قائم صحافیوں کے تحفظ کی عالمی تنظیم کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ یعنی CPJ کے طرف سے عالمی سطح پر صحافیوں کو درپیش خطرات سے متعلق منگل کو جاری ہونے والی 13 ممالک کی فہرست میں پاکستان 8ویں نمبر پر ہے۔ افغانستان سے ملحق ضلع مہمند میں قبائلی رہنما کو نامعلوم افراد نے دیسی ساختہ ریموٹ کنٹرول بم کا نشانہ بنا کر ہلاک کر دیا ہے۔ جمعیت علماء اسلام فے کا آزادی مارچ حزب اختلاف کی سب سے بڑی جماعت پاکستان مسلم لیگ نواز کے گڑھ لاہور پہنچ چکا ہے۔ مارچ کے شرکا یہاں سے بذریعہ GT روڈ اسلام آباد روانہ ہوں گے۔ سکھ مذہب کے بانی بابا گرو نانک کی 550ویں سالگرہ کی تقریبات میں شرکت کے لیے کرتارپور کوریڈور کے راستے گردوارہ دربار سنگھ جانے کے لیے بھارت نے 575 سکھ یاتریوں کے پہلے دستے کے نام پاکستانی حکام کے حوالے کر دیے ہیں۔ یورپ کی انتہائی دائیں بازو کی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے 23 قانون سازوں کے ایک وفد نے بھارت کے زیر انتظام کشمیر کا دورہ مکمل کر لیا ہے۔ اور انسانی حقوق سے متعلق اقوام متحدہ کے ایک پینل نے منگل کے روز ایک بیان میں بھارتی حکومت کی طرف سے اپنے زیر انتظام کشمیر کی خصوصی حیثیت کے خاتمے کے بعد کشمیریوں کی صورتحال پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔ عراق کے شہر کربلا سے متضاد اطلاعات آ رہی ہیں، جہاں عینی شاہدوں کا کہنا ہے کہ مسلح افراد نے منگل کی رات حکومت مخالف مظاہرین پر گولیاں چلائیں اور 18 افراد کو ہلاک اور متعدد کو زخمی کر دیا۔ یہ تین شہ سرخیاں، تفصیل کچھ دیر کے بعد۔ پاکستان افغان سرحدی فورسز کے درمیان دو روز کی جھڑپوں کو بدھ کی صبح ناری کے سرحدی قصبے میں روک دیا گیا، جو ڈیورن لائن کے ساتھ کنڑ صوبے میں واقع ہے۔ کنڑ کے صوبائی گورنر کے ترجمان عبدالغنی موسمم نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ناری ضلع میں بات چیت کے بعد دونوں فریقوں نے جھڑپیں بند کر دیں۔ منگل کے روز کسی معاہدے پر نہ پہنچنے کے باعث جھڑپیں دوبارہ شروع ہو گئی تھیں۔ یہ لڑائی اتوار کی شام شروع ہوئی تھی، جو کل تک جاری رہی۔ افغان سیکیورٹی فورسز کا دعویٰ ہے کہ یہ لڑائی اس کے بعد شروع ہوئی جب پاکستانی سرحدی فورسز سرحد کی افغان جانب نئی فوجی چوکیاں قائم کرنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ افغان صدارتی ترجمان صدیق صدیقی نے پاکستان سے کہا کہ وہ افغان سرحدی خلاف ورزیاں بند کرے۔ انہوں نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ افغان حکومت پاکستانی بری فوج کی ڈیورن لینڈ کے ساتھ گولہ باری کی سخت مذمت کرتی ہے، جو بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے، اور اس سے ہمارے لوگوں کو بہت نقصان پہنچا ہے۔ اسی اثنا میں پاکستانی روزنامے میں نیوز انٹرنیشنل نے پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ SPR کے حوالے سے کہا کہ افغان سیکیورٹی فورسز نے چترال کے ارندو گاؤں کی آبادی کو نشانہ بنایا اور کنڑ صوبے کی ناری ضلع سے توپوں اور بھاری مشینوں سے فائرنگ کی۔ پاکستانی فوج نے بھرپور جوابی کاروائی کرتے ہوئے ناری اور دلبر میں افغان سرحدی چوکیوں کو نشانہ بنایا، جہاں سے یہ فائرنگ کی گئی تھی۔ فوجی مداخلت کے بعد فائرنگ روک دی گئی۔ پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی نے تمام سیٹلائٹ ٹی وی چینلز پر زور دیا ہے کہ وہ کسی بنیاد کے بغیر عدالتوں کو بدنام کرنا بند کر دیں۔ سیاستدان اور میڈیا سے تعلق رکھنے والے افراد اپنے سیاسی مقاصد کے لیے عدالتوں کو بدنام کرنے میں ملوث ہیں۔ پیمرا کا کہنا ہے کہ تمام سیٹلائٹ چینلز ایسے پروگراموں کے خلاف لاہور کی احتساب عدالت کے حکم کی تعمیل کریں۔ دوسری جانب اسلام آباد ہائی کورٹ نے عدلیہ کو مبینہ طور پر اسکینڈلائز کرنے پر وزیراعظم کی معاون خصوصی برائے اطلاعات و نشریات فردوس عاشق آبان کو توہین عدالت کا شو کاز نوٹس جاری کیا ہے۔ عدالت کا کہنا ہے کہ فردوس عاشق آبان 1 نومبر کی صبح 9 بجے عدالت میں پیش ہو کر وضاحت کریں کہ کیوں نہ ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی شروع کی جائے۔ امریکی کانگریس کے رکن شیلا جیکسن نے کہا ہے کہ پاک امریکہ تعلقات بہتری کی جانب گامزن ہیں۔ پاکستان کی موجودہ حکومت کو واشنگٹن میں اعتماد سے دیکھا جا رہا ہے اور اس اعتماد کی بحالی میں پاکستانی سفارتکاروں کی پیشہ ورانہ مہارت کا بڑا عمل دخل ہے۔ شیلا جیکسن واشنگٹن میں گزشتہ شام پاکستانی سفارتخانے کے ڈپٹی چیف آف مشن کو دیے گئے الوداعی اشائیے سے خطاب کر رہی تھیں۔ نیو یارک میں قائم صحافیوں کے تحفظ کی عالمی تنظیم کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ یعنی سی پی جے کی طرف سے عالمی سطح پر صحافیوں کو درپیش خطرات سے متعلق منگل کو جاری ہونے والی 13 ممالک کی فہرست میں پاکستان 8ویں نمبر پر ہے۔ سی پی جے کے مطابق یہ وہ ممالک ہیں جہاں گزشتہ 10 سالوں کے دوران قتل ہونے والے متعدد صحافیوں کے قتل کا معمہ ابھی بھی حل طلب ہے۔ اس بارے میں ہمارے پاس تفصیلی رپورٹس بھی ہیں جو کچھ دیر میں آپ کے لیے پیش کریں گے۔ افغانستان سے ملحق ضلع مہمند میں قبائلی رہنما کو نامعلوم افراد نے دیسی ساختہ ریموٹ کنٹرول بم کا نشانہ بنا کر ہلاک کر دیا ہے۔ پولیس حکام کے مطابق قبائلی رہنما پر ہونے والے حملے کی تحقیقات کی جا رہی ہیں، مگر صوبائی اسمبلی کے کچھ ارکان کا کہنا ہے کہ مہمند سمیت صوبے کے دیگر علاقوں میں اس قسم کے حملے بھتہ خوری کے لیے کیے جا رہے ہیں۔ جمعیت علماء اسلام فے کا آزادی مارچ حزب اختلاف کی سب سے بڑی جماعت پاکستان مسلم لیگ نواز کے گڑھ لاہور پہنچ چکا ہے۔ مارچ کے شرکا یہاں سے بذریعہ جی ٹی روڈ اسلام آباد روانہ ہوں گے۔ پنجاب کا صوبائی دارالحکومت لاہور سیاسی سرگرمیوں کا مرکز سمجھا جاتا ہے۔ موجودہ وزیراعظم عمران خان اور پاکستانی عوامی تحریک نے بھی 2014 میں اپنی حکومت مخالف احتجاج کا آغاز لاہور سے کیا تھا۔ مولانا فضل الرحمان کا آزادی مارچ لاہور سے گجرانوالہ، گجرات، جہلم، گجرخان سے ہوتا ہوا اسلام آباد میں داخل ہوگا، جہاں حکومت نے پشاور موڑ کے قریب انہیں جلسہ کرنے کی اجازت دی ہے۔ سکھ مذہب کے بانی بابا گرو نانک کی 550ویں سالگرہ کی تقریبات میں شرکت کے لیے کرتارپور کوریڈور کے راستے گردوارہ دربار سہر جانے کے لیے بھارت نے 575 سکھ یاتریوں کے پہلے دستے کے نام پاکستانی حکام کے حوالے کر دیے ہیں۔ اس جتھے کی سربراہی بھارتی پنجاب کے وزیر اعلیٰ کیپٹن امرندر سنگھ کریں گے اور ان میں بھارت کے سابق وزیر اعظم منموہن سنگھ بھی شامل ہوں گے۔ یورپ کی انتہائی دائیں بازو کی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے 23 قانون سازوں کے ایک وفد نے بھارت کے زیر انتظام کشمیر کا دورہ مکمل کر لیا ہے۔ واپسی سے قبل وفد کے ارکان نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ وہ مقامی سیاست میں دخل اندازی نہیں کرنا چاہتے، تاہم دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے بھارتی حکومت کی کوششوں کی حمایت کرتے ہیں۔ دوسری طرف اس گائیڈڈ ٹور پر حزب مخالف کی مرکزی جماعت کانگریس سمیت کئی سیاسی پارٹیوں نے سخت تنقید کی ہے، جن کے وفود کو مودی حکومت نے کشمیر کا دورہ کرنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ انسانی حقوق سے متعلق اقوام متحدہ کے ایک پینل نے منگل کے روز ایک بیان میں بھارتی حکومت کی طرف سے اپنے زیر انتظام کشمیر کی خصوصی حیثیت کے خاتمے کے بعد کشمیریوں کی صورتحال پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے بھارتی حکومت سے اس مطالبے کا اعادہ کیا ہے کہ وہ کشمیر میں جاری پابندیوں کو فوری طور پر ختم کرے اور کشمیریوں کے بنیادی حقوق بحال کیے جائیں۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق سے متعلق پینل کا یہ بیان ایسے وقت میں آیا ہے جب بھارتی حکومت یورپین یونین کے پارلیمانی ارکان پر مشتمل وفد کو وادی کشمیر کے دورے پر لے جا رہی تھی۔ پینل کا کہنا ہے کہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کے خاتمے کے بعد وہاں شدید نوعیت کی پابندیاں عائد کر دی گئی تھیں۔ عراق کے شہر کربلا سے متضاد اطلاعات آ رہی ہیں، جہاں عینی شاہدوں کا کہنا ہے کہ مسلح افراد نے منگل کی رات حکومت مخالف مظاہرین پر گولیاں چلائیں اور 18 افراد کو ہلاک اور متعدد کو زخمی کر دیا۔ کچھ عینی شاہدوں کا کہنا ہے کہ یہ مسلح افراد عراقی سیکیورٹی فورسز یا بلوا پولیس سے تھے، جبکہ دوسروں کا کہنا ہے کہ وہ نقاب پوش تھے۔ ایک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ 865 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ امریکہ کی مغربی ریاست کیلیفورنیا میں لگی جنگل کی آگ کو بجھانے کے لیے سینکڑوں فائر فائٹرز کوشاں ہیں، جبکہ شدید ہوائیں اسے مزید پھیلا رہی ہیں، اور کیلیفورنیا کی سب سے بڑی بجلی کمپنی نے لاکھوں لوگوں کو بجلی سے محروم کر دیا ہے۔ پیسیفک گیس اینڈ الیکٹرک نے شمالی کیلیفورنیا میں تقریباً 10 لاکھ کے قریب گھروں اور کاروباروں کی بجلی بند کر دی ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ 1 گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ کیمرامین فواد الیاس کے ساتھ فیس بک لائیو سے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔
یہ وائس آف امریکہ ہے۔ آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں۔ پتا ہے facebook.com/voaurdu۔
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں۔ پڑھیے، دیکھیے، سنیے، سیو کیجیے، فالو کیجیے۔ دور جانے کی ضرورت نہیں، وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں۔ آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے، جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے۔ وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ جمعیت علماء اسلام فے کا احتجاجی جلوس مولانا فضل الرحمان کی قیادت میں لاہور میں قیام کے بعد اب اسلام آباد کی طرف رواں دواں ہے۔ مختلف سیاسی جماعتوں نے آزادی مارچ کا لاہور میں 5 مختلف جگہوں پر استقبال کیا ہے۔ اس کی مزید کیا تفصیلات ہیں جاننے کے لیے چلتے ہیں لاہور، جہاں ہمارے نمائندے ہیں ضیاء الرحمان۔ جی ضیاء، بتائیے گا کہ آپ نے کیا دیکھا اور کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس۔
دیکھیے، جو آزادی مارچ تھا یہ 29 کی رات کا جو پچھلا پہر تھا، رات کو تقریباً 3:30 اور 4 بجے کے درمیان لاہور پہنچا، اور لاہور میں مختلف جگہ پر آزادی مارچ کے شرکا نے یہاں پر پڑاؤ کیا، جس میں راوی روڈ اور جو آزادی چوک کے اطراف میں مدارس اور مساجد تھے وہاں پہ رکے، اور جو مینار پاکستان جس کو گریٹر اقبال پارک کہا جاتا ہے وہاں پہ شرکا نے قیام کیا۔ صبح ہوئی تو ظاہر ہے انہوں نے معمول کے مطابق ناشتہ کیا، اور خاص طور پہ وہی لاہوری ناشتہ جو عام طور پہ کیا جاتا ہے، چنے تھے، کالی مرچ کے بنے ہوئے بھنے ہوئے چنے تھے، اس کے علاوہ جو ہے وہ روغنی نان جو کہ شرکا نے بہت زیادہ پسند سے کھائے، کچھ شرکا کو ہم نے جو لاہور کی مخصوص سٹائل میں جو لسی بنتی ہے وہ بھی ان کو جو ہے وہ نوش فرماتے دیکھا۔ آہستہ آہستہ جو رات کے تھکے ہوئے لوگ تھے، ظاہر کراچی سے چل رہے تھے، 27 اکتوبر تھے، تو وہ جب لاہور پہنچنا 12 بجے کے قریب لاہور پہ اکٹھا ہونا شروع ہو گئے، اور مولانا فضل الرحمان یہاں پر تقریباً تشریف لائے ہیں 2:30 سے 3 بجے کے درمیان۔ اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کے جو پنجاب کے صدر ہے قمر زمان قاہرا، انہوں نے بھی حکومت مخالف مارچ، جس کو آزادی مارچ کا نام دیا جا رہا ہے، وہ یہاں پر پہنچے اور انہوں نے اپنی تقریر کی۔ مولانا فضل الرحمان نے اپنے وہی مطالبات دہرائے کہ وہ کسی صورت بھی اپنے مطالبات سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، جس میں سر فہرست پاکستان عمران خان کا استعفیٰ ہے۔
یہ بتائیے کہ کتنی بڑی تعداد آپ دیکھ رہے ہیں، جو انہوں نے دعوے کیے تھے کیا اس تعداد کے مطابق ہے یہ سارا جلسہ؟
دیکھیے، میں ایگزیکٹلی تو نہیں بتا سکتا کہ کتنی بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ یہاں پہ تھے، لیکن جب میں نے پنجاب پولیس کے آفس رابطہ کیا، جو آئی جی پولیس آفس کا یہ کہنا ہے کہ 25 سے 30 ہزار، اور کچھ آواز جو ہے وہ 35 ہزار کی بھی آئی کہ 35 ہزار کے قریب جو لوگ ہیں وہ اس آزادی مارچ میں شریک اور چل رہے ہیں، لیکن جو آئی بی جو کہ حکومت کے انڈر ہوتی ہے انٹیلیجنس بیورو، ان کا موقف قدر مختلف ہے پنجاب پولیس سے۔ آئی بی کا یہ کہنا ہے کہ ہم ابھی تک گاڑیاں ہی گن رہے ہیں، اور ابھی تک اسی جگہ پر موجود ہیں جہاں سے یہ قافلہ نکلا تھا، اور یہ 1 گھنٹہ پہلے کی بات ہے، ہم ابھی تک بسیں گن رہے ہیں جو بہت بڑی تعداد میں، اس کے بعد ہم بسوں میں بیٹھے ہوئے اندازن لوگوں کا یہ جو اندازہ لگائیں گے کسی بس میں، ویگن میں، کار میں کتنے لوگ ہو سکتے ہیں۔
اچھا، یہ کہا جا رہا تھا کہ زیادہ تر جو ہیں لوگ مدرسے کے طالب علم ہوں گے، تو کیا آپ دیکھتے ہیں کہ کس عمر کے لوگ ہیں زیادہ تر؟
دیکھیے جو مدرسے کے طالب علم ہیں وہ تو قدرے کم ہمیں نظر آئے. ابھی ہم ایک ساؤنڈ بائٹ بھی بھیجیں گے جو کہ بی او جی ویب سائٹ سے لگے گا. ایک لڑکے سے جب میں نے بات کی تو وہ حافظ قرآن کا طالب علم تھا, اس کا کہنا تھا کہ چونکہ وہ طالب علم ہے تو لہٰذا وہ اس آزادی مارچ میں نہیں جائے گا. لیکن اس کے باوجود مدرسے کے طالب علم بھی نظر آئے, لیکن ان کی جو تعداد تھی وہ بہت ہی کم تھی. آپ یوں کہہ لیجیے کہ نہ ہونے کے برابر تھی. زیادہ تر وہی لوگ ہیں جو عمر سے یہ نہیں لگتا کہ وہ مدرسے کے طالب علم ہیں. مدرسے کے استاد ضرور ہو سکتے ہیں لیکن طالب علموں کی تعداد بہت کم تھی. وہ کہ طالب علم بھی یہاں پر ہیں اور وہ مدرسے کے بھی لگ رہے تھے اور مختلف اسکولوں اور کالجز اور یونیورسٹیز کے بھی لگ رہے تھے, لیکن جو خاص طور پہ کہا گیا تھا کہ مدرسے کے طالب علم ایک بھی نہیں ہوگا, ایسا نہیں ہے.
ایسا نہیں ہے. یہ بتائیے کہ دوسری جماعتوں کے لوگ, جیسا کہ آپ نے کہا کہ قاہرہ صاحب شامل ہوئے ہیں اور دوسرے پیپلز پارٹی کے لوگ اور مسلم لیگ کے, وہ لوگ بھی شامل ہو رہے ہیں؟
دیکھیے جو چھوٹی جماعتیں ہیں جس پہ خاص طور پہ جو ملی مسلم لیگ ہے یا جو دیگر جماعتیں تھیں ان کے جو قائدین تو تھے ہی تھے, لیکن جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں جن میں پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کے جو شرکا تھے وہ یہاں پر تھے. پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے دو لاہور میں, ایک داتا دربار اور ایک جو برجی ہے وہاں پہ استقبالیہ کیمپ بھی لگائے گئے اور ان کو کھانا بھی فراہم کیا گیا. پیپلز پارٹی نے لاہور میں ایک جگہ پہ مور سمنا آباد میں اپنا جو ہے ویلکم جو استقبالیہ کیمپ تھا وہ لگایا, انہوں نے بھی کھانا پیش کیا. اور خاص طور پہ جو پیپلز پارٹی پنجاب کے صدر ہیں قمر زمان قاہرہ وہ یہاں پر پہنچے, انہوں نے کل بھی اس ریلی کے ساتھ تھے اور آج بھی انہوں نے خاصا وقت گزارا. اسی طرح لاہور کے صدر بھی تھے. اور جبکہ مسلم لیگ نون کا یہ کہنا تھا کہ وہ ڈائریکٹلی اسلام آباد پہنچیں گے اور وہاں پہنچ کر جلسہ کریں گے.
بہت شکریہ ضیاء الرحمان آپ کا. تو یہ لاہور میں ہمارے نمائندے تھے ضیاء الرحمان جو تفصیلات دے رہے تھے. اسی بارے میں لاہور سے اسد صہیب نے بھی ہمیں ایک رپورٹ ارسال کی ہے, آئیے سنتے ہیں.
سیاسی تجزیہ کاروں کے مطابق جی ٹی روڈ کے اطراف عوامی حمایت رکھنے والی مسلم لیگ نون کا کردار اب نہایت اہم ہوگا. سینئر تجزیہ کار سلمان غنی کہتے ہیں
جس تعداد میں نون لیگ کے لوگوں کو شریک ہونا چاہیے تھا, چونکہ براہ راست اس کی اپیل اور ہدایت نواز شریف کی طرف سے تھی, اتنی بڑی تعداد میں نون لیگ کے لوگ شامل نہیں ہوئے. پارٹی کے اندر بھی چونکہ دو راہ موجود ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے آپ لڑنے جا رہے ہیں, لیکن جماعت کے اندر کی اسٹیبلشمنٹ اس کے نزدیک.
سینئر تجزیہ کار اصول بخش رئیس کے بقول آنے والے دنوں میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی بھی اپنے اپنے انداز میں اس حکومت کے خلاف احتجاج کریں گے.
ایک پلان کا حصہ ہے, منصوبہ یہ ہے جو مجھے لگ رہا ہے کہ حکومت کو کس طرح سے غیر مستحکم کیا جائے, اور اس کے لیے انہوں نے شروع تو مولانا فضل الرحمان سے کیا ہے. یہ جلسہ ہوگا, یہ پھر چلے جائیں گے, پھر میرا خیال یہ ہے کہ یہ سلسلہ وہ جاری رکھنا چاہیں گے اور پھر اسی طریقے سے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی بھی اسی طرح سے دھرنے دینا شروع کر دیں گے.
مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما رانا مشہود کہتے ہیں کہ یہ تاثر درست نہیں کہ مسلم لیگ نون بادل ناخواستہ اس مارچ میں شریک ہو رہی ہے. تاہم رانا مشہود نے واضح کیا کہ مسلم لیگ نون جمہوریت کو ڈی ریل کرنے کے کسی بھی عمل کا حصہ نہیں بنے گی.
ہم بہت کلیئر ہیں, ہم دھرنا جو پی ٹی آئی نے دیا تھا ہم اس کے مخالف تھے. ہم نے مولانا سے بلیک اینڈ وائٹ باتیں کی تھی کہ جہاں تک جمہوری اداروں کو نقصان نہ پہنچے, جمہوریت کو نقصان نہ پہنچے, ہم اس پہ بالکل مولانا کے ساتھ ہیں. لیکن ابھی دھرنے کے اوپر جو ہماری لیبر کمیٹی کی میٹنگز بھی ہوئی اس میں بھی ہمارا بڑا کلیئر تھا کہ مارچ اور جلسے اور جلوس اس میں پارٹیز پوری سپورٹ کرے گی اگر اس سے آگے کی کوئی اسٹریٹجی ہے تو اس پر بیٹھ کر بات ہوگی.
آزادی مارچ شیڈول کے مطابق 31 اکتوبر کو اسلام آباد میں داخل ہوگا. اسد صہیب, اردو وی او اے, لاہور.
پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی پیمرا نے تمام سیٹلائٹ ٹی وی چینلز پر زور دیا ہے کہ وہ عدالتوں کو بدنام کرنا بند کر دیں اور یہ کہ سیاستدان اور میڈیا سے تعلق رکھنے والے افراد اپنے سیاسی مقاصد کے لیے عدالتوں کو بدنام کرنے میں ملوث ہیں. دوسری جانب اسلام آباد ہائی کورٹ نے عدلیہ کو مبینہ طور پر اسکینڈلائز کرنے پر وزیراعظم کی معاون خصوصی برائے اطلاعات و نشریات ڈاکٹر فردوس عاشق آوان کو توہین عدالت کا شوکاز نوٹس جاری کرتے ہوئے 1 نومبر کے صبح 9 بجے عدالت میں طلب کر لیا ہے. اسلام آباد سے ان خبروں کی تفصیل دیں گے علی رانا.
اسلام آباد میں پیمرا کے 30 اکتوبر کو جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے مطابق لاہور کی احتساب عدالت کی جانب سے 25 اکتوبر کو جاری کردہ ایک حکم میں کہا گیا ہے کہ سیاستدان اور میڈیا کے اہلکار ٹیلی ویژن پر اپنے سیاسی مقاصد کے لیے عدالتوں کو بدنام کرنے میں ملوث ہیں. پیمرا کے مطابق چیئرمین پیمرا کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ کسی بھی بنیاد کے بغیر عدالتوں کو بدنام کرنے والے اس طرح کے پروگراموں کو کنٹرول کریں. اس حکم کی خلاف ورزی کی صورت میں قومی احتساب آرڈیننس کے سیکشن 216 کے تحت کاروائی شروع کی جائے گی۔ پیمرا کے مطابق احتساب عدالت نے چودھری شوگر ملز کیس میں مسلم لیگ نون کی رہنما مریم نواز اور ان کے کزن یوسف عباس کی سماعت کے بعد یہ تحریری حکم جاری کیا تھا۔ میڈیا ریگولیٹری باڈی نے مزید کہا کہ کسی بھی خلاف ورزی کی صورت میں پیمرا قوانین کی متعلقہ دفعات کے تحت مناسب کاروائی کا آغاز کیا جا سکتا ہے۔ اس حوالے سے صحافی اور سینئر اینکر افتخار احمد کہتے ہیں کہ پیمرا عدالتوں کی آڑ کیوں لے رہا ہے۔
پیمرا کو محسوس ہوتا ہے کہ ایسا ہو گیا تو اس کو خود بیٹھ گیا تو ایکشن دے، انتظار کرتے ہیں کہ عدالت پر ان کو کہے پھر یہ نوٹس جاری کرے۔
دوسری جانب اسلام آباد ہائی کورٹ نے مشیر اطلاعات و نشریات فردوس عاشق اوان کو مبینہ طور پر عدلیہ مخالف پروگرام کرنے پر شو کاز نوٹس جاری کر دیا۔ شو کاز نوٹس میں کہا گیا ہے کہ فردوس عاشق اوان نے پریس کانفرنس میں عدلیہ کو بدنام کرتے ہوئے کہا کہ نواز شریف کو ریلیف دینے کے لیے شام کو خصوصی طور پر عدالت میں سماعت ہوئی۔ نواز شریف کی ضمانت کے بعد بیمار قیدیوں کی جانب سے ایسی درخواستوں کا فلڈ گیٹ کھل جائے گا۔ وفاقی حکومت کی ترجمان اور وزیر اعظم کی معاون خصوصی کے طور پر عدلیہ سے متعلق یہ بیان غیر ضروری ہے۔ عدالت کا کہنا ہے کہ فردوس عاشق اوان 1 نومبر کی صبح 9 بجے عدالت میں پیش ہو کر وضاحت کریں کہ کیوں نہ ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی شروع کی جائے۔ یہ احکامات ایک ایسے وقت میں آئے ہیں جب اینکر پرسنز کو دیگر چینلز پر تجزیہ کار کے طور پر جانے کی ممانعت کی گئی اور اس معاملے پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیئرمین پیمرا کو بھی شو کاز نوٹس جاری کیا ہے، جبکہ ٹی وی پروگرامز میں ڈیل کی باتیں کرنے پر اینکر سے جواب طلب کیا گیا ہے۔ علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
نیو یارک میں قائم صحافیوں کے تحفظ کی عالمی تنظیم کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ یعنی سی پی جے کی طرف سے عالمی سطح پر صحافیوں کو درپیش خطرات سے متعلق منگل کو جاری ہونے والی 13 ممالک کے فہرست میں پاکستان 8ویں نمبر پر ہے۔ سی پی جے کے مطابق یہ وہ ممالک ہیں جہاں گزشتہ 10 سالوں کے دوران قتل ہونے والے متعدد صحافیوں کے قتل کا معمہ ابھی بھی حل طلب ہے۔ اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ۔
صحافیوں کے حقوق کی تنظیم کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ نے 2019 کے لیے گلوبل امپیونٹی انڈیکس نامی ایک فہرست جاری کی ہے جس میں ان 13 ممالک میں پاکستان کا نام بھی شامل ہے جہاں صحافیوں کے قتل کے کئی واقعات کا معمہ ابھی تک حل طلب ہے۔ سی پی جے کی طرف سے منگل کو صحافیوں کو درپیش خطرات سے متعلق جاری ہونے والی رپورٹ کے مطابق وہ 13 ممالک جہاں قتل ہونے والے صحافیوں کے لیے انصاف کی فراہمی کے حوالے سے صورتحال انتہائی خراب ہے، ان میں وہ ممالک بھی شامل ہیں جو تنازعات کا شکار ہیں اور وہ بھی ہیں جہاں زیادہ استحکام موجود ہے۔ یہ رپورٹ 2 نومبر کو صحافیوں کے خلاف جرائم کی روک تھام کے عالمی دن سے چند روز پہلے جاری کی گئی ہے۔ صحافیوں کے حقوق کی عالمی تنظیم رپورٹرز ود آؤٹ بارڈرز کے پاکستان میں نمائندے اقبال خٹک کا کہنا ہے کہ پاکستان بھی ان ممالک کی فہرست میں شامل ہے جہاں صحافیوں کے قتل کے واقعات کی تحقیقات اور انہیں مندکی انجام تک پہنچانا ان کے بقول مشکل ہوتا جا رہا ہے۔
اور وہ لوگ جو کہ صحافیوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں ان کے کام کی وجہ سے وہ مضبوط ہو رہے ہیں، طاقتور ہو رہے ہیں اور صحافی روز بروز کمزور ہوتے جا رہے ہیں، اور اس کمزوری کا عملی جو مظاہرہ ہے وہ آپ کو جو سینسرشپ کی شکل میں مل رہی ہے، صحافی اپنے آپ کو اب سینسر کر رہے ہیں۔
بلوچستان عوامی پارٹی کے سینیٹر اور پارلیمان کے اوانے بالا یعنی سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے اطلاعات و نشریات کے رکن انوار الحق کاکڑ نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اگر پاکستان میں کسی بھی شخص کی جان کو کوئی نقصان پہنچتا ہے تو ان کے بقول اس کے لیے مروجہ قوانین موجود ہیں۔ تاہم سینیٹر انوار الحق کاکڑ نے کہا،
لیکن بدقسمتی سے کرمنل جسٹس سسٹم میں اتنے ان بلٹ فلاز ہیں، آپ وٹنس پروٹیکشن نہیں کر سکتے ہیں، وٹنسز سامنے نہیں آتے ہیں، پروسیکیوشن بہت زیادہ پور ہے، تو یہ بڑا کمپلیکیٹڈ چیلنج ہے۔ اٹ از ناٹ دیٹ سمپل کہ آپ کو 2+2 میں کوئی آنسر دے سکوں۔
سی پی جے کی رپورٹ پر پاکستان کے کسی حکومتی عہدیدار کا کوئی بیان سامنے نہیں آیا ہے، تاہم پاکستانی حکام کی طرف سے قبل ازیں صحافیوں کے تحفظ کے لیے مؤثر اقدامات کرنے کے عزم کا اعادہ کیا جا چکا ہے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاک افغان سرحدی فورسز کے درمیان 2 روز کی جھڑپوں کو بدھ کے صبح ناری کے سرحدی قصبے میں روک دیا گیا۔ کونڑ کے صوبائی گورنر کے ترجمان عبدالغنی موسمیم نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ناری ضلع میں بات چیت کے بعد دونوں فریقوں نے جھڑپیں بند کر دی ہیں۔ یہ جھڑپیں اتوار کی شام شروع ہوئی تھیں جو کل تک جاری رہیں۔ اس بارے میں مزید تفصیلات دے رہے ہیں پشاور سے شمیم شاہد۔
پاکستان اور افغانستان کے درمیان سرحدی علاقوں میں تعینات سیکورٹی فورسز کے اہلکاروں کے ایک دوسرے کی چوکیوں اور تنصیبات پر فائرنگ کا تبادلہ بدھ کے روز بند ہو گیا۔ دونوں ہمسایہ ممالک کے افواج اور دیگر سیکورٹی اہلکاروں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ پاکستان کے ضلع چترال اور افغانستان کے سرحدی صوبے کنڑ کو منانے والی گزرگاہ ارندو میں اتوار کی شام سے شروع ہوا تھا۔ افغانستان کے صوبہ کنڑ کے گورنر کے ترجمان عبد الغلیم مسمن نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ دونوں جانب سے فائرنگ کا تبادلہ نارائی ضلع میں روایتی جرگہ کے بعد بند ہو گیا ہے۔ افغان حکام نے پاکستان کی سیکورٹی فورسز پر فائرنگ شروع کرنے کا الزام لگوایا ہے، جبکہ منگل کے روز پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ نے افغانستان کی سرحدی افواج پر سیکورٹی فورسز اور ارندو کے علاقے میں عام لوگوں پر فائرنگ کرنے کا الزام لگوایا تھا۔ آئی ایس پی آر کے اس بیان کے مطابق افغان فورسز کی فائرنگ سے 6 سیکورٹی اہلکاروں سمیت 11 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ کابل میں صدر ڈاکٹر اشرف غنی کے ترجمان صدیق صدیقی نے بھی ایک پیغام میں پاکستان سے افغانستان کی سرحدی چوکیوں پر فائرنگ بند کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ منگل کے روز فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کی جاری کردہ بیان میں افغان فورسز کے رد عمل میں سرحد پار افغانستان میں چوکیوں اور تنصیبات کو نشانہ بنانے اور اسے نقصان پہنچانے کے دعوے کیے گئے ہیں۔ دونوں ممالک کے سرحدی علاقوں میں ذرائع ابلاغ کو رسائی حاصل نہ ہونے کی وجہ سے سرکاری اداروں اور عہدیداروں کے دعووں کی تصدیق آزاد ذرائع سے تقریباً ناممکن ہے۔ سابق سینیٹر افراسیاب خٹک نے دونوں ممالک کی فورسز کے درمیان فائرنگ کے تبادلے کو افسوسناک قرار دیتے ہوئے کہا،
جی یہ جو تصادم ہونے کی خبریں ہیں اس پر ہمیں بہت تشویش ہے، یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے۔ دونوں حکومتوں کو چاہیے کہ آپس میں مذاکرات کریں، بات چیت کریں۔
عوامی نیشنل پارٹی کی صوبائی سیکرٹری جنرل سردار حسین بابک نے بھی سرحدی علاقوں میں کشیدگی پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے فوری طور پر جنگ بندی اور معاملات کو مذاکرات کے ذریعے حل کرنے کا مشورہ دیا ہے۔
اعتماد تعلقات جو ہیں یہ دونوں ممالک کے مفاد میں ہیں، دونوں ممالک کو اس طرح کے طریقے کو اوائڈ کرنا چاہیے، اجتناب کرنا چاہیے۔
پاک افغان سرحد پر دونوں ممالک کے درمیان تنازع پچھلے 70 برسوں سے جاری ہے، کیونکہ افغانستان ڈیورنڈ لائن کو بین الاقوامی سرحد ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، جبکہ پاکستان اسے بین الاقوامی سرحد قرار دے کر اب اس پر خاردار تار بچھا رہا ہے۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
یورپ کے انتہائی دائیں بازو کی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے 23 قانون سازوں کے ایک وفد نے بھارت کے زیر انتظام کشمیر کا دورہ مکمل کر لیا ہے، جبکہ حزب اختلاف کی جماعتیں اس دورے پر تنقید کر رہی ہیں۔ سری نگر سے یوسف جمیل کی رپورٹ۔
سری نگر سے واپسی سے پہلے وفد کے ارکان نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ وہ مقامی سیاست میں دخل اندازی نہیں کرنا چاہتے ہیں، تاہم وہ دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے بھارتی حکومت کی طرف سے کی جا رہی کوششوں کی حمایت کرتے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ دہشت گردی ایک عالمی مسئلہ ہے جس کا کلا کما کرنا ناگزیر ہے اور اس سلسلے میں تمام ممالک کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ انہوں نے بھارت اور پاکستان پر زور دیا کہ وہ تمام آپسی مسائل کو حل کرنے کے لیے پرامن بات چیت اور افہام و تفہیم کا راستہ اپنائیں۔ یورپ کی 11 ملکوں سے تعلق رکھنے والے اراکین پارلیمنٹ کا بھارتی زیر انتظام کشمیر کا یہ مکمل طور پر گائیڈڈ ٹور تھا، جو بھارتی ذرائع ابلاغ کے ایک حصے کی شدید نکتہ چینی کا ہدف بن گیا ہے۔ اس کی ساخت، غیر جانبداری اور افادیت پر حزب اختلاف کی جماعتوں کی طرف سے بھی سوال اٹھائے گئے ہیں۔ سب سے بڑی اپوزیشن پارٹی کانگریس نے استفسار کیا ہے کہ ایک طرف نریندر مودی حکومت نے ملک کی حزب اختلاف کی جماعتوں اور یہاں تک کہ بھارتی پارلیمان کے اراکین کے وادی کشمیر جانے پر پابندی عائد کر رکھی ہے، لیکن دوسری جانب غیر ملکی ممبران پارلیمنٹ کو نہ صرف سرینر کا دورہ کرنے کی اجازت دی گئی ہے بلکہ اس کا انتظام و انصرام خود حکومتی اداروں نے کیا ہے۔ وفد کی آمد کے بارے میں چند مقامی کشمیریوں کے تاثرات،
ہمارے لیے کوئی اچھا سوچتا نہیں، اگر یہ ڈیلیگیشن آئی ہے، اگر انہوں نے گراؤنڈ لیول پہ کچھ دیکھا ہے تو انہوں نے وہاں یہ پازیٹولی ادھر بتانا ہوگا کہ یہاں کیا حالات ہیں، کس طرح کیا ہے۔ ہمارے کشمیریوں کے جتنے بھی حالات یہاں، میں کہوں گا 30 سال سے میں نے خود دیکھا ہے، ایک انوسنٹ ہی مر جاتا ہے۔
وہ چاہتے تھے کہ ان کو ایکسس ملے عام لوگوں تک، کیونکہ ان کو ایکسس ملا نہیں، ان کو ایکسس دیا نہیں گیا، اس لیے وہ واپس چلے گئے۔ اس لیے اس وفد کا کوئی مطلب نہیں رہتا، اس سے کوئی چینج نہیں آئے گی۔
تاہم بھارتی حکومت کے ترجمان نے پیر کو کہا تھا کہ کشمیر میں حالات آہستہ آہستہ معمول پر آ رہے ہیں اور زندگی کی سرگرمیاں بحال ہو رہی ہیں۔ خود بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے وفد کے ارکان کے ساتھ ایک ملاقات کے بعد امید ظاہر کی تھی کہ وفد کا جموں کشمیر سمیت ملک کا یہ دورہ صورتحال کو بہتر طور پر سمجھنے میں فائدہ مند ثابت ہوگا۔ وفد کی سری نگر میں آمد کے ساتھ ہی وادی کشمیر کے کئی علاقوں میں لوگوں نے سڑکوں پر آ کر بھارت مخالف مظاہرے کیے۔ کئی مقامات پر حفاظتی دستوں نے مظاہرے کو منتشر کرنے کے لیے اشکاور گیس استعمال کی، جس کے بعد ان کے اور پتھراو کرنے والے ہجوموں کے درمیان جھڑپوں کا تازہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ حفاظتی دستوں نے سنگ باری کرنے والے نوجوانوں پر چھرے والی بندوقیں بھی استعمال کیں، جس کے نتیجے میں کئی افراد زخمی ہو گئے۔ تاجروں نے بدھ کو لگاتار دوسرے دن بھی از خود کاروباری سرگرمیاں مکمل طور پر معطل رکھیں۔ گزشتہ دو دن سے بازار مکمل طور پر بند ہیں اور سڑکوں پر چلائے جانے والی نجی گاڑیوں کی تعداد میں بھی نمایاں کمی دیکھی گئی۔ اس دوران وادی کشمیر کے جنوبی ضلع کلگام میں نامعلوم مسلح افراد نے 5 غیر مقامی مزدوروں کو گولی مار کر ہلاک اور ان کے ایک ساتھی کو شدید طور پر زخمی کر دیا۔ ہلاک اور زخمی ہونے والوں کا تعلق بھارتی ریاست مغربی بنگال سے ہے اور یہ سب مسلمان ہیں۔ یہ جنوبی کشمیر میں گزشتہ 17 دن میں پیش آنے والا اپنی نوعیت کا چھٹا واقعہ ہے۔ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ امریکہ کے ایوانی نمائندگان میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف مواخذے کی کارروائی کے طریقہ کار پر اس ہفتے ووٹنگ ہوگی، جس کا مقصد وائٹ ہاؤس کی اس اعتراض کا ازالہ کرنا ہے کہ چھان بین غیر قانونی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انتظامیہ کے ایک اور افسر سے بھی منگل کے روز اس سلسلے میں شہادت لی گئی ہے۔ تفصیلات کے ساتھ بہجت چیلانی۔
امریکہ کے ایوان نمائندگان میں ڈیموکریٹ سپیکر نینسی پلوسی نے مواخذے کی کارروائی کے طریقہ کار پر جمعرات کے روز ووٹ کرانے کے بارے میں اپنے ساتھی نمائندوں کے نام ایک خط میں کہا کہ وہ اس طریقہ کار کے بارے میں ہر نوعیت کے شک و شبے کو ختم کرنا چاہتی ہیں۔ پلوسی نے کہا کہ مواخذے سے متعلق قرارداد موجودہ جاری چھان بین کی توثیق کرے گی، سماعت کے لیے طریقہ کار مقرر ہوگا جو امریکی عوام کے سامنے ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ صدر اور ان کی مشاورت کے حقوق کے درست راستے کا بھی تعین ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایوان کی کمیٹیوں میں منگل کے روز چھان بین سے متعلق سماعتیں بھی جاری رہیں۔ قومی سلامتی کے سابق مشیر چارلز کپرمن نے شہادت دینے سے ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کیا۔ وائٹ ہاؤس نے کپرمن کو حکم دیا تھا کہ وہ ایوان کی طرف سے جاری سب پینا کو نظر انداز کریں، جس کے بعد کپرمن نے ایک جج سے دریافت کیا کہ انہیں کانگریس کے سب پینا یا پھر وائٹ ہاؤس میں سے کس کا خیال کرنا چاہیے، جس کے جواب میں ان کے وکیل نے کہا کہ اگر عدالت کانگریس کے حق میں فیصلہ دیتی ہے تو انہیں سب پینا کی پاسداری کرنا چاہیے۔ ایوان نمائندگان کی انٹیلیجنس کمیٹی کے سربراہ ایڈم شیف نے رپورٹروں کو بتایا کہ کپرمن کی اس قانونی کارروائی کا کوئی جواز نہیں اور انہیں توقع ہے کہ اسے مسترد کر دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ وائٹ ہاؤس کی طرف سے انہیں شہادت سے روکنا بذات ہی خود کچھ بتاتا ہے۔
I think we can infer from the White House opposition to Dr. Kupperman's testimony that they believe that his testimony would be incriminating the president. ایوان نمائندگان کی انٹیلیجنس
کمیٹی کے سربراہ ایڈم شیف کہہ رہے ہیں کہ ان کا خیال ہے کہ وائٹ ہاؤس کی طرف سے ڈاکٹر کپرمن کی شہادت کو روکنے کی کوشش یہ ظاہر کرتی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی شہادت صدر کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے، اور پھر میرے خیال میں یہ کانگریس کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے کی قوی شہادت بھی ہے۔ اور عدالت کی طرف سے کانگریس کے مواخذے کی کارروائی کے حق کو تسلیم کرنے کے بعد وائٹ ہاؤس کی طرف سے یہ حکم حکومت کی ایک نمائندہ شاخ کے کام میں رکاوٹ ڈالنا ہے۔ قومی سلامتی کونسل کے ایک فوجی لیفٹیننٹ کرنل الیگزینڈر ونمن نے ایک تیار ابتدائی بیان میں کہا کہ وہ ان لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے اس ٹیلی فون کال کو سنا جس میں صدر ٹرمپ نے یوکرین کے صدر ولودیمیر زیلنسکی پر ایک فیور کے لیے دباؤ ڈالا۔ ٹرمپ نے زیلنسکی پر زور دیا تھا کہ وہ ڈیموکریٹس کے ایما پر 2016 کے صدارتی انتخاب میں یوکرین کی مجوزہ مداخلت اور 2020 میں ڈیموکریٹ پارٹی کے ممکنہ صدارتی امیدوار جو بائیڈن اور ان کے صاحبزادے ہنٹر کے خلاف بدعنوانی کے الزامات کے بارے میں چھان بین کریں۔ ڈیموکریٹس اس بات کا جائزہ لے رہے ہیں کہ آیا ٹرمپ نے زیلنسکی کی طرف سے ڈیموکریٹس اور بائیڈن کے خلاف تحقیق کے وعدے کے بدلے میں یوکرین کو مطلوب امداد مؤخر کی تھی۔ ٹرمپ زور دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان کے اور یوکرین کے درمیان ایسی کوئی ساز باز نہیں ہوئی اور وہ زیلنسکی کے ساتھ اپنی ٹیلی فون گفتگو کو موضوع قرار دیتے ہیں۔ بہجت جلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
ہفتے کے روز داعش کے لیڈر ابو بکر البغدادی کے خلاف امریکی فوج کی جرات مندانہ کارروائی کی مزید تفصیلات سامنے آ رہی ہیں۔ کسی زمانے کا ایک طاقتور شخص بغدادی جس نے خود کو خلیفہ قرار دے دیا تھا، ایک سرنگ میں روپوش پایا گیا تھا جس نے اپنے مکمل گھیرے جانے کے بعد خود کو اور اپنے تین بچوں کو دھماکے سے اڑا دیا۔ وائس آف امریکہ کی کارل بیپ کی رپورٹ میں کچھ اور تفصیلات اس بارے میں فراہم کی گئی ہیں اور اس کارروائی میں امریکی عہدیداروں کو کیا کچھ ملا اور وہ داعش کے خلاف جاری جنگ کے بھرپور مقابلے کے لیے وسائل کی حفاظت کے لیے کیا کچھ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اس بارے میں ایک رپورٹ ہم آپ کے لیے پیش کریں گے کچھ دیر میں، اور اس وقت ہمارے پاس ایک رپورٹ ہے جو ہمارے ساتھی اسفر امام نے تیار کی ہے کہ امریکی کانگریس کے رکن شیلا جیکسن نے کہا ہے کہ پاک امریکہ تعلقات بہتری کی جانب گامزن ہیں۔ پاکستان کی موجودہ حکومت کو واشنگٹن میں اعتماد سے دیکھا جا رہا ہے اور اس اعتماد کی بحالی میں پاکستانی سفارتکاروں کی پیشہ ورانہ مہارت کا بڑا عمل دخل ہے۔ شیلا جیکسن واشنگٹن میں گزشتہ شام پاکستانی سفارت خانے کے ڈپٹی چیف آف مشن کو دیے گئے الوداعی عشائیے سے خطاب کر رہی تھیں۔ تفصیلات بیان کر رہے ہیں اسفر امام۔
معروف ڈیموکریٹ کانگریس ویمن شیلا جیکسن پاکستان امریکی کاکس کی سربراہ بھی ہیں۔ انہوں نے گزشتہ شام پاکستانی ڈپٹی چیف آف مشن رضوان شیخ کو دیے گئے الوداعیہ سے خطاب میں پاک امریکہ تعلقات کی بحالی میں نمایاں خدمات پر خراج تحسین پیش کی اور کہا کہ رضوان جیسے سفارتکار کی کاوشیں موجودہ بحرانی صورتحال میں تعلقات کی بحالی کا ذریعہ بنی۔ شیلا جیکسن کہتی ہیں،
But we know that diplomacy is working through concerns in many instances, but not undermining the friendship that we have established. And look where we are today. With a new leader of Pakistan who's interested.
وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ بہت سے مواقع پر سفارتکاری تعلقات کا اہم ذریعہ ہوتی ہے، لیکن اس سے پاک امریکہ دوستی کی قدر کم نہیں ہوتی جو ہم استوار کر چکے ہیں، اور دیکھیں کہ آج ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اور پاکستان کا جو نیا لیڈر ہے وہ دلچسپی رکھتا ہے، میری ان سے کئی ملاقاتیں رہی ہیں جب وہ سیاستدان نہیں تھے، اس وقت بھی ان میں خدمت کرنے کی خواہش تھی، لیکن آج اس کی نئی قیادت عالمی پلیٹ فارم پر انگیج ہونا چاہتی ہے جو بہت اہم بات ہے۔ شیلا جیکسن کا کہنا تھا کہ پاک امریکہ تعلقات جنوبی ایشیا میں امن کے لیے ضروری ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستانی امریکی کاکس کو فعال کرنے کا فیصلہ وقت کی ضرورت تھی۔ یہ کاکس کشمیریوں کی آواز امریکی ایوانوں میں پہنچا رہا ہے اور وہاں ہونے والی انسانی حقوق کی مبینہ خلاف ورزی کو ہر سطح پر اٹھا رہا ہے۔ شیلا جیکسن نے کہا کہ پاکستان کی موجودہ قیادت کو امریکی ایوانوں میں زبردست پذیرائی ملی۔ وزیراعظم عمران خان کا خود لیڈر آف دی ہاؤس نینسی پلوسی کی جانب سے کانگریس میں استقبال دنیا کو ایک واضح پیغام تھا۔ اس موقع پر خطاب میں معروف ڈیموکریٹ رہنما طاہر جاوید کہتے ہیں کہ ہم پاکستانی امریکن دونوں ممالک کے درمیان بہتر تعلقات چاہتے ہیں اور اس سلسلے میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ تقریب میں پاکستانی کمیونٹی کے اہم اور چیدہ چیدہ شخصیات موجود تھیں۔ اسفر امام، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ امریکہ کے اندر چین کی براہ راست سرمایہ کاری میں سال 2016 سے 2018 تک 80% کمی آئی ہے۔ یہ اعداد و شمار نیو یارک میں قائم ایک تحقیقاتی ادارے روڈیم گروپ نے فراہم کیے ہیں۔ جو شعبے سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں ان میں ریئل اسٹیٹ یعنی املاک کی خرید و فروخت اور ہوٹل وغیرہ شامل ہیں۔ چینی سرمایہ کاروں نے نیو یارک، شکاگو، سین فرانسسکو اور لاس اینجلیس جیسے شہروں میں قیمتی جائیدادوں میں سرمایہ کاری چھوڑ دی ہے۔ وائس آف امریکہ کے لیے الزبتھ لی نے اس تنزلی اور اس کے اثرات کا اپنی رپورٹ میں جائزہ لیا ہے۔ بتا رہے ہیں اسد حسن۔
اسٹیفن شانگ کے لاس اینجلس میں ایک بلند و بالا عمارت میں واقع دفتر سے اگر جائزہ لیا جائے تو آسمان کو چھوتی عمارتوں کے نزدیک بہت سی چیزیں جو پہلے نظر آتی تھیں اب نہیں آتی، اور یہ بات ان کے لیے پریشان کن ہے۔
The skylines are no longer filled with cranes or supplied by Chinese investments coming over here.
وہ کہہ رہے ہیں کہ اب بڑی بڑی کرینیں نظر نہیں آتی۔ جو چیز پریشان کن ہے وہ یہ ہے کہ بہت ساری عمارتوں میں تعمیر کا کام فائنانسنگ کی صورتحال کی وجہ سے ادھورا پڑا ہے۔ شانگ کہتے ہیں کہ سامنے والے بلین ڈالر پلازا کی مثال لے لیجیے، یہ شہر کی اہم جگہ پر بنایا گیا لاس اینجلس کنونشن کے نزدیک، یہاں جنوری میں کام رک گیا، یہاں گھر ہوٹل اور دکانیں بنائی جانا تھیں، شانگ کو یہاں کاروباری سرگرمیاں نظر نہیں آتی ہیں۔
In terms of people moving to that location and actually the retail activity,
وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر لوگ یہاں آ جاتے، خرید و فروخت بھی شروع ہو جاتی، دکانیں کھل جاتی، لیکن ایسا جلد ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ روڈیم گروپ کے مطابق امریکہ اور چین کے درمیان براہ راست سرمایہ کاری سال 2016 میں 60 بلین ڈالر کے حجم کے ساتھ عروج پر تھی، جس کی ایک وجہ چین کی مانیٹری پالیسی تھی۔ جائیداد کے معاملات سے متعلق وکیل ڈیل گولڈ سمتھ کہتے ہیں،
there were the currency controls out of China where a lot of companies were parking money, I think it was probably to get
چین میں کرنسی کنٹرول تھا، بہت سی کمپنیاں اپنا پیسہ چین میں رکھے ہوئے تھیں۔ میرا خیال ہے کہ لوگ چین سے پیسہ نکال کر محفوظ سرمایہ کاری چاہتے تھے، اور پھر چینی حکومت نے ان کے خلاف پکڑ دھکڑ شروع کر دی۔ روڈیم گروپ کے مطابق سرمایہ کاری میں کمی آنے کی ایک اور بڑی وجہ وفاقی ادارے کمیٹی آن فارن انویسٹمنٹ کی طرف سے نگرانی میں اضافہ ہے۔ روڈیم گروپ کے تجزیے کے مطابق سیکیورٹی کے سبب چین سے 2.5 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری رک گئی ہے۔ ڈیل گولڈ سمتھ کے مطابق ایک اور وجہ امریکہ کی مضبوط معیشت بھی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈالر بہت مضبوط ہوا ہے، جس کی وجہ سے چینی سرمایہ کاروں کے لیے کشش کم ہو رہی ہے، اوپر سے بلند عمارتوں کی تعمیر پر آنے والے اخراجات میں اضافہ ہو گیا ہے۔ مزید یہ کہ امریکہ اور چین کے درمیان تجارتی جنگ غیر یقینی صورتحال پیدا کر رہی ہے، اور بلند ٹیرف کے سبب چینی سرمایہ کار جنوب مشرقی ایشیا کے ملکوں کا رخ کر رہے ہیں۔ تجزیہ کاروں کے مطابق جب تک امریکہ اور چین کے درمیان معاشی کشیدگی عروج پر رہتی ہے، لاس اینجلس اور دیگر بڑے امریکی شہروں کو سرمایہ کاری کے لیے دیگر مراکز کی طرف دیکھنا ہوگا۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پاکستان میں حکومت اور تاجروں کے درمیان معاہدہ طے پانے کے بعد تاجروں نے اپنی دو روزہ ہڑتال ختم کر دی ہے۔ حکومت نے تاجروں کے لیے مختلف شعبوں میں ٹیکس میں کمی لانے کا اعلان کیا ہے، جبکہ تاجروں کی فیڈریشن نے حکومت کو یقین دلایا ہے کہ وہ ملکی معیشت کی بہتری کے لیے ٹیکس نیٹ میں شامل ہوں گے۔ کراچی سے محمد ثاقب کی رپورٹ۔
پاکستان میں تاجروں اور حکومت کے درمیان ٹیکس اور دیگر معاملات پر مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد تاجروں نے فوری طور پر دو روزہ ہڑتال ختم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ تاجروں اور حکومت کے مابین 11 نکاتی معاہدہ طے پانے کے بعد آل پاکستان ٹریڈ یونین فیڈریشن کے رہنماؤں اور مشیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ نے میڈیا کے نمائندوں کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ حکومت کی جانب سے 50,000 روپے سے اوپر کی خریداری پر شناختی کارڈ پیش کرنے کی شرط 31 جنوری تک معطل کر دی گئی ہے۔ اسی طرح 10 کروڑ روپے کے ٹرن اوور رکھنے والا تاجر 1.5% کے بجائے اب 0.5% ٹیکس دے گا۔ مذاکرات میں شریک تاجر رہنماؤں نے میڈیا کو بتایا کہ 10 کروڑ روپے تک کی ٹرن اوور والا تاجر ود ہولڈنگ ایجنٹ نہیں بن پائے گا۔ تاجروں اور حکومت میں یہ بھی طے پایا ہے کہ سیلز ٹیکس کی رجسٹریشن کے لیے بجلی کے سالانہ بل کی حد 6 لاکھ سے بڑھا کر 12 لاکھ روپے تک کر دی گئی ہے، جبکہ کم منافع رکھنے والے سیکٹرز کے ٹیکس کا تعین 10/9 کیا جائے گا، جو تاجروں کی کمیٹی سے مشاورت سے ہی ہوگا۔ چیئرمین آل پاکستان انجمن تاجران خواجہ محمد شفیق نے بتایا کہ حکومت تاجروں کے مسائل کے حل کے لیے علاقائی اور مرکزی کمیٹیاں بھی بنائے گی۔ ادھر تاجر رہنماؤں نے حکومت کو یقین دلا ہے کہ وہ ٹیکس نیٹ میں شامل ہوں گے، جس کے لیے حکومت نئے تاجروں کی رجسٹریشن اور انکم ٹیکس ریٹرن کے لیے اردو میں فارم شائع کرے گی۔ خواجہ محمد شفیق کا کہنا ہے کہ مذاکرات کی کامیابی سے تاجروں کو ریلیف ملے گا اور ہیجانی کیفیت کا خاتمہ ہوگا۔
آج کا دن ٹریڈرز کمیونٹی آف پاکستان کے لیے اینڈ بلاک اور قوم کے لیے بھی مبارکباد کا دن ہے کہ ایک ہیجان میں جو مبتلا تھے گزشتہ کئی ماہ سے، وہ ہیجان آج ختم ہوا۔ بڑے ڈیڈ لاک آئے، جھگڑے بھی ہوئے، دی اینڈ از ویل، دی آل از ویل۔
ادھر مشیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ کا کہنا ہے کہ تاجروں اور حکومت کے درمیان معاہدے سے معیشت پر اچھا اثر پڑے گا۔ حکومت کا مقصد صاحب حیثیت لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لانا ہے۔ ملک بھر میں 40 لاکھ تاجر ہیں، جن میں سے ٹیکس ادا کرنے والے تاجروں کی تعداد بمشکل 3,92,000 ہے۔ حکومت کی کوشش ہے کہ ٹیکس کے نظام میں آسانی لائی جائے اور تاجروں کو ٹیکس دینے کی ترغیب دی جائے۔
جو بنیادی گول ہے وہ ہماری حکومت کا، وہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو لوگ بھی صاحب حیثیت ہیں وہ ٹیکس ٹیکس ادا کریں. اصل چیز یہ ہے کہ کیسے کانفیڈنس دیا جائے اپنے بزنس کمیونٹی کو کہ وہ آگے آئیں اور انہیں کوئی بھی شک و شبہ ہو تو اسے دور کیا جائے اور ان کو مائل کیا جائے کہ وہ آ کر اپنا یہ قومی فریضہ جو ہے پورا کریں.
مذاکرات میں اس بات کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے کہ بھارتیوں کی تجدید لائسنس فیس پر بھی ود ہولڈنگ ٹیکس کا اثر نو جائزہ لیا جائے گا, جبکہ 1000 مربع گز تک کی دکانیں سیلز ٹیکس سے مستثنی قرار دی گئی ہیں. واضح رہے کہ منگل سے ملک بھر کے تاجر دو روزہ ہڑتال پر تھے. ادھر فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق ملک کے سب سے بڑے شہر کراچی میں 85,000 دکانداروں کو ٹیکس نیٹ میں شامل کیا گیا ہے. حالیہ مہم کے دوران لاہور میں 3,925, فیصل آباد میں 2,266, راول پنڈی میں 6,000, جبکہ اسلام آباد میں بھی 6,000 سے زائد تاجر فائلر بن کر ٹیکس نیٹ میں شامل ہوئے ہیں. محمد ثاقب, وائس آف امریکہ, کراچی.
بلوچستان یونیورسٹی میں خفیہ کیمروں کے ذریعے نگرانی اور ہراساں کیے جانے کے واقعات کے بعد یونیورسٹی کے اندر سیکیورٹی اہلکاروں کی موجودگی میں کمی آئی ہے. تاہم طلبہ تنظیموں کے رہنماؤں نے مطالبہ کیا ہے کہ یونیورسٹی کے احاطے سے تمام مسلح فورسز کو نکال دیا جائے. کوئٹہ سے ستار کاکڑ اس بارے میں تفصیل دے رہے ہیں.
جامعہ بلوچستان کے طالب علموں کو ہراساں کرنے کے کیس کی عدالت میں سماعت کے بعد ادارے میں سیکورٹی فورسز کے اہلکاروں کی سرگرمیاں کافی کم ہو گئی ہیں. جامعہ بلوچستان کے بعض طلباء نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ہراسگی کیس کے منظر عام پر آنے سے قبل ادارے کے ہر شعبے میں سیکورٹی اداروں کے اہلکار نظر آتے تھے, لیکن اب صورتحال بہتر ہوتی جا رہی ہے. بلوچ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کے مرکزی چیئرمین نذیر بلوچ نے وی او اے سے گفتگو کے دوران کہا کہ خوف سے فاق اور پرامن تعلیمی ماحول کے لیے صوبے کے تمام تعلیمی اداروں سے فورسز کو فوری طور پر نکالا جائے. طلباء اور یونیورسٹی کے سیکیورٹی اہلکار ادارے کا تحفظ کر سکتے ہیں.
میں سمجھتا ہوں ایک بھی فورس, ایک بھی بندوق والا یونیورسٹی کے اندر نظر نہیں آنا چاہیے. اصلے کی نمائش تعلیمی اداروں کے اندر نہیں ہونا چاہیے. ہاں, اپنے تعلیمی اداروں کو سیف رکھنے کی بات ہے, آپ اس کی بندوق کو بالکل سیف رکھیں.
جامعہ کے اساتذہ کی تنظیم اکیڈمک سٹاف ایسوسی ایشن کے ایک ذمہ دار عہدیدار نے وی او اے کو جامعہ کے احاطے میں سیکیورٹی فورس کے جوانوں کی موجودگی میں کمی کی تصدیق کی اور کہا کہ بلوچستان اسمبلی کی پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس میں کمیٹی ارکان نے ان کو بتایا کہ پوری کوشش کی جائے گی کہ فورسز کے اہلکاروں کو جامعہ سے جلد نکالا جائے. ستار کاکڑ, وائس آف امریکہ, کوئٹہ.
افغانستان سے ملحق ضلع محمد میں قبائلی رہنما کو نامعلوم افراد نے دیسی ساختہ ریموٹ کنٹرول بم کا نشانہ بنا کر ہلاک کر دیا ہے. پولیس حکام کے مطابق قبائلی رہنما پر ہونے والے حملے کی تحقیقات کی جا رہی ہے, مگر صوبائی اسمبلی کے کچھ ارکان کا کہنا ہے کہ محمد سمیت صوبے کے دیگر علاقوں میں اس قسم کے حملے بھتہ خوری کے لیے کیے جا رہے ہیں. پشاور سے شمیم شاہد نے رپورٹ دی ہے.
افغانستان سے ملحقہ ضلع مومن کے ایک علاقے میں بدھ کی صبح دیسی ساختہ ریموٹ کنٹرول بم دھماکے میں ایک قبائلی رہنما ہلاک ہو گئے. مومن کے ضلع پولیس افسر عبد الرشید خان نے وائس آف امریکہ کو تفصیلات بتاتی ہوئی کہا,
یہ جی ہمارا امبار تحصیل ہے. امبار تحصیل میں عبداللہ نامی شخص کے گھر کے سامنے کسی نے رات کو آئی ڈی پلانٹ کیا تھا اور اسی وجہ سے بلاسٹ ہوا اور بلاسٹ میں وہ بیچارہ شہید ہو.
ضلع پولیس آفیسر نے عبداللہ جان پر بم حملے کے مقصد کے بارے میں کہا کہ اس سلسلے میں تحقیقات کی جا رہی ہے.
اس کی ابھی ہم تحقیق کر رہے ہیں. یہ وہاں یہ امبار کا جو ایریا ہے, امبار داویزے, یہ جو ایریا ہے اس میں ملٹنسی بھی ہے اور اس میں ذاتی انعت پہ بھی لوگ جو ہے نا وہ ایک دوسرے کو یہ آئی ڈی بنوا کے رکھتے ہیں.
ضلع مومن سمیت خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں بتخوری کے سلسلے میں ایک بار پھر نامعلوم افراد کے ہاتھوں مالدار سماجی اور کاروباری شخصیات کے گھروں یا دکانوں کے سامنے دیسی ساختہ ریموٹ کنٹرول بم کے دھماکے ایک بار پھر شروع ہو چکے ہیں. ضلع مومن سے تعلق رکھنے والے ممبر صوبائی اسمبلی نثار محمد خان نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ تشدد اور دہشت گردی کے زیادہ تر واقعات بتخوری کے لیے کیے جاتے ہیں.
یہ بالکل صحیح ہے,
بلکہ یہ سارے کے پی کے میں اب شروع ہوئے، سوات میں بھی آ رہے ہیں، لیکن مومن ایجنسی میں بہت زیادہ ہے، لوگ بہت تنگ ہے اور سب لوگ کمپلین بھی کر رہے ہیں اس کے خلاف، لیکن ابھی تک اس میں گورنمنٹ نے کوئی ذاتی دلچسپی، مستقل دلچسپی نہیں لی ہوئی ہے اور نہ اس پہ کوئی کام شروع ہوا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بتخوری کے فون آ رہے ہیں لوگوں کو اور بتخوری مانگ رہے ہیں۔
مومن سے ملحقہ ضلع چارسدہ میں دو دن قبل ایک معروف کاروباری شخصیت مختار علی کو بھی بتا نہ دینے کے بعد نامعلوم افراد نے گولیاں مار کر ہلاک کر دیا ہے۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے شام میں تیل کے ذخائر کی حفاظت کو اپنی اعلیٰ ترجیح بنا لیا ہے اور ترکی کی سرحد کے ساتھ واقع علاقے سے امریکی فوجیوں کی واپسی کے باوجود تیل کے کنوؤں کی حفاظت کے لیے انہیں تعینات کیا جا رہا ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ کے اعلی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ امریکہ تیل کے ذخائر کو داعش عسکریت پسندوں کے قبضے سے بچانے کا خواہاں ہے، لیکن وائس آف امریکہ کے سنڈی سین کی رپورٹ کے مطابق تجزیہ کار تیل کے ذخائر پر صدر کی توجہ کے بارے میں سوال اٹھا رہے ہیں۔ اس رپورٹ کی تفصیلات جانتے ہیں بہجت جیلانی سے۔
شام میں امریکی فوجیوں کے ساتھ چھوڑنے پر ناراض کرد اپنے رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے صدر ٹرمپ کی طرف سے ترک حملے کے تناظر میں امریکی فوجیوں کی واپسی کے فیصلے پر بھرپور نکتہ چینی کر رہے ہیں، لیکن اب صدر یہ چاہتے ہیں کہ امریکی فوجی مشرقی شام میں تیل کے ذخائر کی حفاظت کے لیے تعینات ہوں۔
The oil is, so valuable for many reasons. It fueled ISIS.
صدر ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ تیل متعدد وجوہات کی بنا پر انتہائی قیمتی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ اس سے داعش کو تقویت ملی، دوسری بات یہ کہ اس سے کردوں کی بھی مدد ہوتی ہے کیونکہ یہ کردوں کی پہنچ سے باہر رکھا گیا ہے، اور تیسری بات یہ کہ اس سے ہمیں بھی مدد مل سکتی ہے کہ ہم بھی کچھ حاصل کر سکیں، جو میرا ارادہ ہے کہ شاید ایکزون موبل کے ساتھ کوئی سمجھوتا ہو جائے یا پھر ہماری چند بڑی کمپنیوں میں سے کوئی ایک وہاں جا کر مناسب انداز میں کچھ کر سکیں۔ امریکہ کے وزیر دفاع مارک ایسپر نے انہی وجوہات کی مزید وضاحت کی۔
We are now taking some actions. I'm not going to get into the details. To strengthen our position
وزیر دفاع مارک ایسپر کہہ رہے ہیں کہ ہم کچھ اقدامات اٹھا رہے ہیں، میں زیادہ وضاحت نہیں کروں گا۔ دارالزور میں ہماری پوزیشن کو مضبوط کرنے کے لیے اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ ہم داعش کی پہنچ تیل کے ذخائر تک ناممکن بنا دیں، کیونکہ ہم اس بات کو یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ وہ ایسے وسائل حاصل نہ کر سکیں جو ممکنہ طور پر انہیں علاقے میں حملہ کرنے کی پوزیشن میں لے آئیں یا پھر وہ یورپ یا امریکہ پر حملہ کرنے کی طاقت حاصل کر لیں۔ ایموری یونیورسٹی سے تجزیہ کار لاری بلینک کا کہنا ہے کہ داعش نے چند سال قبل تیل پر ہی انحصار کیا تھا۔ تجزیہ کار لاری بلینک کا کہنا ہے کہ جب داعش شام اور عراق کے ایک بڑے حصے پر قابض تھا، اس وقت تیل کے ذخائر کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتا تھا، نہ صرف اپنی فوجی کاروائیوں کے لیے بلکہ سمگل کرنے کے لیے بھی تیل کی بڑی مقدار استعمال کی جاتی تھی۔ لیکن بیشتر تجزیہ کار اس خیال کو مسترد کرتے ہیں کہ امریکی کمپنیاں شام سے تیل کو استعمال کر سکتی ہیں۔
امریکن آئل کمپنیز وڈ فیس ا ہوسٹ آف پریکٹیکل ڈیفیکلٹیز ان آپریٹنگ دیئر۔
براؤن یونیورسٹی کے تجزیہ کار جیف کولگن کا کہنا ہے کہ امریکہ کی تیل کمپنیوں کو وہاں کام کرنے میں متعدد عملی دشواریوں کا سامنا ہوگا، جن میں قانونی مشکلات اور عملی چیلنج بھی شامل ہیں۔ ایسا کرنا آسان نہیں ہوگا، مجھے یقین نہیں کہ وہ ایسا کرنے کے لیے منتظر ہوں گے۔ جیف کولگن نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ اسامہ بن لادن تک دہشت گردوں نے غلط طور پر یہ دعوے کیے کہ امریکہ مشرق وسطی امور میں اس لیے شامل ہوا تاکہ خطے کے ملکوں کی تیل کی دولت پر قبضہ کر سکے۔
This kind of comment and suggestion from President Trump feeds that narrative and it really works
against تجزیہ کار جیف کولگن کہتے ہیں کہ صدر ٹرمپ کی طرف سے ایسا بیان دہشت گردوں کے اسی بیانیوں کو تقویت دیتا ہے اور یہ امریکی شہریوں کی سلامتی کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ لاری بلینک کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ جنگ کے ایک فرسودہ نظریے کی وجہ سے تیل پر اپنی توجہ مرکوز کر رہے ہیں۔ تجزیہ کار لاری بلینک کا کہنا ہے کہ اس نوعیت کی دلچسپی میرے خیال میں جنگ کے ایک قدیم نظریے پر مبنی ہے جو اب کوئی وجود نہیں رکھتا، اور وہ فتح پانے کا نظریہ ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کہیں جاتے ہیں، وہاں فتوحات حاصل کرتے ہیں اور پھر فائدے اٹھاتے ہیں، لیکن اب ایسا نہیں ہوتا۔ شام کے تنازع میں روس، کرد اور شام کے فوجیوں اور ایرانی جنگجوؤں جیسے متعدد فریقوں کے ملوث ہونے کی وجہ سے ماہرین کا کہنا یہی ہے کہ امکان یہ ہے کہ تیل کے ذخائر کا کنٹرول سنبھالنے کے لیے مقابلے بازی شروع ہو جائے گی۔ بہجت جلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
عراق کے شہر کربلا سے متضاد اطلاعات آ رہی ہیں، جہاں عینی شاہدوں کا کہنا ہے کہ مسلح افراد نے منگل کی رات حکومت مخالف مظاہرین پر گولیاں چلائیں اور 18 افراد کو ہلاک اور متعدد کو زخمی کر دیا۔ کربلا کے گورنر نے بغداد میں سینئر عہدیداروں کے ہمراہ کہا کہ کوئی شخص ہلاک نہیں ہوا ہے۔ کمانڈر ملٹری آپریشنز بریگیڈیئر علی الحاشمی کا کہنا تھا،
لا يوجد شہید فی قاطع الفرات الاوسط بالکامل وخاصة کربلاء المقدسة۔
وہ کہہ رہے ہیں کہ الفرات الاوسط میں مظاہرین میں کوئی بھی ہلاک نہیں ہوا، خاص طور پر مقدس شہر کربلا میں۔ اور ایک صحافی نے پوچھا ہے کہ کیا کچھ لوگ زخمی ہوئے ہیں، تو ہاں کچھ زخمی ہوئے ہیں۔ یہ تھے بریگیڈیئر علی ہاشمی کے الفاظ۔ بغداد کے مرکزی تحریر اسکوائر اور دوسرے صوبوں میں جبکہ سینکڑوں عراقی مظاہرین دھرنا دیے ہوئے ہیں، تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ملک کو نازک صورتحال درپیش ہے، یعنی ایک ایسا لمحہ جب حکومت کی جانب سے جرات مندانہ اور ٹھوس اقدام درکار ہے۔ وائس آف امریکہ کے لیے ڈیل گیولاک نے اس بارے میں عمان سے یہ رپورٹ دی ہے، پیش کر رہے ہیں انجم ہیرلڈ کل۔
تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ کسی کو بھی، چاہے وہ عراق کے لیڈر ہوں یا مظاہرین، یہ علم نہیں کہ مظاہروں کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ ان مظاہروں کو کوئی رہنمائی حاصل نہیں، اور نہ ہی ان کا کوئی منظم ڈھانچہ ہے، اور نہ ہی آپس میں ربط ہے۔ لیکن نوجوان، بے روزگار لوگوں، سرگرم دانشور یا غریب شیعہ واضح طور پر اس بات کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ بڑے پیمانے پر بدعنوانی، بے روزگاری اور عوامی خدمات کے فقدان کا خاتمہ کیا جائے، جن میں بجلی اور اقربا پروری کا مسئلہ شامل ہے۔ فرانسیسی خبر رساں ایجنسی اے ایف پی کو مظاہرہ کرنے والے ایک شخص نے بتایا کہ ہم پوری حکومت سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ لندن میں چیتم ہاؤس کے رینارڈ منصور کا خیال ہے کہ احتجاج ختم نہیں ہوگا، اور ساتھ ہی صورتحال بھی جوں کی توں نہیں رہے گی۔ میرا خیال ہے کہ چیزوں کو گڈمٹ کرنا مزید کارگر نہیں ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ حکومت کس حد تک ایسی اصلاحات کرے گی جو مانی خیز ہوں، بجائے اس کے کہ ویسی ہی اصلاحات جو ہم دیکھ چکے ہیں۔ اس میں کابینہ کے وزراء کی تبدیلی، انتخابی قوانین کا وعدہ اور ایسی ہی دوسری چیزیں، یا واقعتاً انتظامی ڈھانچے میں سنجیدہ تبدیلیاں، بعض لیڈروں کی تبدیلی، یا پھر ایک اور انتخاب۔ اس سے بھی زیادہ پریشان کن بات یہ ہے کہ مسلح گروپ ذاتی انتقام کی کاروائیوں کے لیے احتجاجی تحریک سے فائدہ اٹھانے پر تل جائیں، جیسا کہ گزشتہ جمعے کو ہوا۔ اس صورت میں یہ سارا سلسلہ پرتشدد شکل بھی اختیار کر سکتا ہے۔ تجزیہ کار عمر النداوی نے اچھی حکمرانی کے قیام، بدعنوانی کے خاتمے اور کم مراعات یافتہ لوگوں کے لیے برابر کے مواقع کی خاطر اہلیت کے معیار کے تعین میں حکومت کی نااہلی کی جانب اشارہ کیا۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ اس ناکامی کو ایران کے ساتھ بڑھتی ہوئی کشیدگی میں ملک کے بڑھتے ہوئے الجھاؤ سے الگ کر کے نہیں دیکھا جا سکتا۔ رناد منصور کہتے ہیں کہ سیاسی اکابرین اب مزید فرقہ واریت کے کارڈ کو پوری طرح استعمال میں نہیں لا سکتے، اس لیے کہ مظاہرین لیڈروں کے خلاف ہوتے جا رہے ہیں، اور وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ملک میں ایران کی مداخلت کا خاتمہ کیا جائے۔ رناد منصور کے الفاظ، وہ اپنے لیڈروں کو رد کر رہے ہیں، اور ان کا ایک بڑا نعرہ یہ ہے کہ مذہب کے نام پر انہوں نے ہمیں نقصان پہنچایا ہے۔ اس کا تعلق ایک اعتبار سے ایران مخالف جذبات سے ہے۔ وہ ایران کو تقریباً ایک مقبوضہ قوت خیال کرتے ہیں۔ یہ اسی نوعیت کے جذبات ہیں جو وہ امریکیوں کے خلاف رکھتے تھے، اور اب وہ ایرانیوں کے خلاف رکھتے ہیں، اس لیے کہ وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ ایران ہی مؤثر طور پر یہ فیصلہ کرتا ہے کہ حکومت میں کون ہوگا، کون نہیں ہوگا، اقتدار کس کے ہاتھ میں ہوگا اور کس کے ہاتھ میں نہیں۔ ایک بڑا نعرہ یہ ہے کہ ایران نکل جاؤ، نکل جاؤ۔ ماضی کے مظاہروں کے برعکس، ان مظاہروں کے خلاف سیکیورٹی اداروں نے بھاری طاقت کا استعمال کیا ہے، جس میں باضابطہ طور پر گولیاں اور آتشی اسلحہ شامل ہے۔ سرگرم کارکن اس نوعیت کی تفتیش پر بھی کھول رہے ہیں، جس کے دوران بیسیوں مظاہرین کی ہلاکت سے حکام کو بری الذمہ قرار دے دیا گیا ہے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ،
واشنگٹن.
امریکہ کی مغربی ریاست کیلیفورنیا میں لگی جنگل کی آگ کو بجھانے کے لیے سینکڑوں فائر فائٹرز کوشاں ہیں جبکہ شدید ہوائیں اسے پھیلا رہی ہیں اور کیلیفورنیا کی سب سے بڑی بجلی کمپنی نے لاکھوں لوگوں کو بجلی سے محروم کر دیا ہے. پیسیفک گیس اینڈ الیکٹرک نے شمالی کیلیفورنیا میں تقریباً 10 لاکھ کے قریب گھروں اور کاروباروں کی بجلی بند کر دی ہے. مقامی شہری کئی دن بجلی کے بغیر گزارنے کی برہمی سے شکایت کر رہے ہیں. کاروباری افراد کو اس پر غصہ اور تشویش ہے. ایسے ہی ایک شخص کولن ڈیوس کا کہنا تھا. وہ کہہ رہے ہیں ہر ایک کو مالی نقصان ہو رہا ہے, کمپنیوں کو اور اسی طرح ملازمین کو مالی نقصان ہو رہا ہے, تو یہ ہر ایک کے لیے بری صورتحال ہے. یہ تھے کیلیفورنیا کے ایک شخص. عالمی موسمی تبدیلی کے لیے احتجاج کے ذریعے دنیا بھر کے لیڈروں پر زور دینے والی نوجوان خاتون علمبردار گریٹا تھنبرگ نے, جنہوں نے لاکھوں لوگوں کو متاثر کیا, ایک ماحولیاتی انعام لینے سے انکار کر دیا ہے اور کہا ہے کہ اس مہم کے لیے کسی انعام کی ضرورت نہیں ہے. خبریں ختم ہوئیں. ہمارے اس شو کی ایڈیٹر تھیں شہناز عزیز, پروڈیوسر انجم ہیرل گل اور انجینئر جو گل. پاکستان کے وقت کے مطابق رات 10 بجے اور پھر 11 بجے خبروں کے 2 بلٹن آپ کے لیے پیش کیے جائیں گے. اس وقت تک کے لیے خالد حمید آپ سے اجازت چاہے گا اور اب پروگرام سنیے گا جہاں رنگ.